بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أصول وضوابط في التكفير للإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله، اس پی آر اور عظیم رسالہ شرح کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ شرح فضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کے شرح سے ہم کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب نے اس رسالے کی شرح جو ہے تین مجالس میں کی تھی، دورۃ الامام محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ میں سن 1435 ہجری میں، اور اللہ تعالی فضل و کرم سے اس دور کے بعض دروس میں میں خود بھی شریک تھا الحمدللہ، اور اس رسالے کی شرح کے کئی دروس میں شیخ صاحب سے براہ راست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کتاب کی شرح کے تعلق سے جو اہم باتیں ہیں وہ براہ راست سنی ہیں، اور یہ جو رسالہ ہے اگرچہ اس کی یہ جو شرح جو شیخ صاحب نے کی ہے مختصر سے کی ہے، لیکن انشاءاللہ طلاب علم کے لیے خصوصی طور پہ اور عوام الناس کے لیے عمومی طور پہ سب کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہے، دور حاضر کے فتنہ تکفیر سے بچنے کے لیے، اور اس شر مستطیر سے امت کو بچانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے طلب علم کا راستہ، اور الحمدللہ ہمارے علماء نے عقیدے کے اصول کی اہمیت کو جانا ہے، اور عقیدے کے اصول کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور تکفیر کا مسئلہ جو ہے یہ عقیدے کے اصول میں سے اصولی مسئلہ ہے، جسے پہلے کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں، اور تکفیر کے معاملے میں بہت سارے لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، افراط اور تفریط کا شکار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص بندوں پر خاص انعام اور احسان فرمایا ہے جنہوں نے اس مسئلے کا حق ادا کیا ہے. مرجئہ نے اس مسئلے کے تعلق سے تفریط سے کام لیتے ہوئے کسی مسلمان کی تکفیر کرتے ہی نہیں ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد کافر نہیں ہو سکتا، خصوصی طور پر جو غالی مرجئہ ہیں، جیسے کہ جہمیہ جو کہتے ہیں ایمان کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو دل سے جاننا، دل سے معرفت کافی ہے، جسے اپنے رب کو دل سے جان لیا وہ مومن ہے، پکا مومن ہے وہ، اور وہ ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا، خارج تب ہوگا جب اپنے رب کی معرفت دل سے نکال دے گا. ان کے برعکس جنہوں نے تکفیر کے مسئلے میں غلو سے کام لیا، افراط سے کام لیا، وہ لوگ جنہوں نے کبیرہ گناہ پر مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا، جیسا کہ خوارج نے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ کرتے آئے ہیں، غرض تو شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ نے اس پیارے رسالے کی شرحتی مجالس میں کی ہے، اور یہ رسالہ جو ہے اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتا ہے اس مسئلے میں کہ اہل سنت و جماعت جو ہیں وسطیت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے تکفیر کے مسئلے کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور شرع اصول و ضوابط کے مطابق ہی بات کرتے ہیں. اب کیا اصول ہیں، کیا ضوابط ہیں، اس رسالے اس شرح سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم سب مل کے. اور ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب میں نے یہ خلاصہ لکھا شیخ صاحب کے دروس سے، جیسا میں آگے بھی بتاؤں گا، کہ بہت سارے قواعد ان ضوابط اصول کے ساتھ کئی قواعد اور کئی نئے مسائل اور فوائد طلب علم کے لیے میں نے جمع کیے ہیں، اور جیسے انشاءاللہ آگے درس ہم بیان کرتے رہیں گے ان مسائل اور قواعد کو میں نشاندہی کرتا رہوں گا اور ہم سب مل کے انشاءاللہ فنگر ٹپس بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے. اور سبحان اللہ، کچھ عرصے کے بعد یعنی 1435 میں یہ درس ہوا اور میں نے جب اس کا خلاصہ تیار کیا ریٹن یا تحریری شکل میں، اس کے اگلے سال یہ کتاب پرنٹ ہو کر آ گئی. سبحان اللہ، یہ کتاب بھی آ گئی مارکیٹ میں. اب یہ جو کتاب آپ دیکھ رہے ہیں، یہی کتاب کا خلاصہ آپ کے ہاتھ میں، یہ جو چند پیجز پر مشتمل ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے تیار کیا ہے، اسی کتاب کا خلاصہ ہے. یہ کتاب بھی غالباً شیخ صاحب کے انہی دروس سے تقریباً لی گئی ہیں، پھر شیخ صاحب نے اس کو کتابی شکل میں تیار کرتے ہوئے چند چیزوں کا اضافہ کیا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے جو یہ نوٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ جو اسکیئر بریکٹ ہے آپ کو نظر، جس معقوفتین کہتے عربی میں، جو معقوفتین میں ہے، یہ میری طرف سے چند اضافات ہیں. جو اسکوائر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ شیخ صاحب کا کلام نہیں ہے، یہ میری طرف سے چند چھوٹی سی اضافات ہیں ضرورت کے لیے اور معنی کی مزید یعنی فائدے کے تمام کرنے کے لیے، معنی کی وضاحت کے لیے. تو آج کی نشست میں درس کا آغاز کرتے ہیں. پہلے شیخ صاحب کے پہلے درس سے، درس الاول جو شیخ صاحب نے دیا تھا، اس میں شیخ صاحب نے درس کا آغاز تین مقدمات سے کیا. تین مقدمات ہیں، اور ان تین مقدمات کو بیان کرنے سے پہلے شیخ محمد محمود باز زمول کا مختصر سے تعارف کر لیتے ہیں. ان کا حق ہے ہمارے اوپر، جس شیخ کی ہم شرح کر رہے ہیں ان کے بارے میں چند اہم باتیں ہم جان لیں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر. شیخ صاحب کا نام ہے محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ. ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور سعودی نیشنل ہیں، اور ابھی بھی مکہ مکرمہ میں عوالی کے علاقے میں مقیم ہیں. شیخ صاحب نے سن 1414 ہجری میں، آج 1437 ہے، 1414 ہجری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ام القرى یونیورسٹی سے. اور ان کا جو تخصص ہے، اسپیشلٹی ہے، جس میں انہوں نے پی ایچ ڈی لی ہے، القرآن وعلوم الحدیث وعلومه، قرآن اور حدیث کے سائنسز میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے. اور ابھی بھی اسی جامعہ میں تدریس کا کام کر رہے ہیں، ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ میں. اور شیخ صاحب کے علم سے الحمدللہ ہر خاص و عام واقف ہے، اور ان کے اکثر دروس علمی دروس ہوا کرتے ہیں عقید منہج کے تعلق سے. اور ایک یہ اچھی بات بھی ہے شیخ صاحب کی کہ وہ بعض پیچیدہ مسائل جو ہیں ان کو بڑے آسان طریقے سے بیان فرماتے ہیں. ان مسائل میں سے جو رسالہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے، اصول ضوابط فی التکفیر کے تعلق سے، جیسے ہم سب مل کے انشاءاللہ سنیں گے، بڑے پیارے اور خوبصورت انداز سے اس رسالے کی مختصر سی شرح کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں شرح کا حق ادا کیا ہے. حفظہ اللہ ورعاہ وأیدہ سبحانہ وتعالی. شیخ صاحب نے مقدمے میں تین مقدم درس کے آغاز تین مقدمات سے فرمایا تھا. پہلا مقدمہ موضوع هذه الرسالة وأهميتها وخطورتها، اس رسالے کا موضوع کیا ہے اور اہمیت کیا ہے اور یہ مسئلہ کتنی خطرناک ہے. اور اس مقدمے میں شیخ صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ اس مسئلے کا تعلق ایمان اور کفر سے ہے. ایمان کی اہمیت ہر مسلمان جانتا ہے، جس میں ایمان کے ارکان اور ایمان کی تعریف شامل ہے، اور یہ دونوں اصول عقیدہ میں سے بنیادی اصول ہیں. جیسا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمانیات کے مسائل کو جان لے، اسی طریقے سے ہر مسلمان پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ کفر کے مسائل کو جان لے. ایمان کے مسائل کو اس لیے جاننا لازمی ہے تاکہ کوئی شخص صحیح ایمان پر زندگی بسر کرے، اور کفر کے مسائل اس لیے جاننا لازمی ہے تاکہ مسلمان جو ہے کفر سے دوری اختیار کر کے اپنی زندگی بسر کرتا رہے. اور ہمارے معاشرے میں جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خصوصی طور پہ دور حاضر میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس مسئلے میں غلو سے کام لیا. مسئلہ تکفیر کے تعلق سے غلو سے کام لیا اور مسلمانوں کا قتل عام بھی کیا. تو کفر کے مسائل کو ہم جانتے ہیں کفر سے دور اختیار کرنے کے لیے، اور کفر کے مسائل کو جاننے کے لیے یا جانتے ہوئے تکفیر کا مسئلہ بیچ میں لازمی آتا ہے. اور جب تکفیر کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو تکفیر کے شرع اصول و ضوابط بھی ہوا کرتے ہیں، ان اصول و ضوابط کو جاننے کے لیے امام عبد الرضیف بن احمد آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کی تصنیف کی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث کو جاننے کے لیے لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کا قتل کرتے رہو. اور اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں الاخر الحدیث، اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. کیا ہے؟ اگر اس حدیث میں ایک ہی پیغام ہم نے جاننا ہے تو کیا ایک پیغام اس حدیث میں ہے؟ ایک چیز ہوگی دوسری اس کے بعد لازم ہوگی. لا ترجع بعد کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، پہلے کیا ہوا؟ تکفیر اور پھر تفجیر، تکفیر ہے اور پھر قتل عام ہے. اور آج کل کیا ہو رہا ہے؟ تکفیر اور پھر تفجیر بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، قتل عام ہو رہا ہے کہ نہیں، بم بلاسٹنگ ہو رہی ہے کہ نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ گھر بھی محفوظ نہیں رہے. تو یہ حدیث، عظیم حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں بیان فرمائی تھی کہ اے میرے امتی ہرگز ایسا کام نہ کرنا. آج یہی کلمہ پڑھنے والے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں؟ ان میں سے بعض ایسے لوگ ہیں اس حدیث کو پڑھتے بھی ہیں. عجب بات یہ ہے، یعنی حدیث مخفی نہیں ہے، پڑھتے بھی ہیں، شرح بھی کرتے ہیں، اپنے دروس اور تدریس میں یہ حدیث اور ایسی کئی احادیث بیان بھی کرتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ وہ ایسے تاویلیں پیش کرتے ہیں کہ وہ خود اس وعید سے خارج ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو اس میں داخل کر دیتے ہیں. اور ہمیشہ سے البدعت کا یہی طریقہ رہا ہے، ہمیشہ سے. اس لیے ہمارے بعض علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا اگر کوئی حزبی جو ہے کسی عقیدے منہج کی کتاب کی شرح کرتا ہے، یا جیسے کئی حزبی علماء نے عقیدے کے کئی کتابوں کی شرح بھی کی ہے، کیونکہ شرح سننی چاہیے، تو بڑی پیاری بات فرماتے، کہتے نہیں سننی چاہیے، کیونکہ وہ جب شرح کرتے تو اپنے طریقے سے شرح کرتے ہیں. جہاں ولا برا کا مسئلہ آتا ہے تو وہ تمیع سے کام لیتے ہیں، اور جو اہل بدعت ہیں نرمی کرتے کرتے ان میں کتاب کو پڑھنے والے یا سننے والے کو ان میں گھول دیتے ہیں. اور جتنی بھی نصوص موجود ہوتی ہیں ان نصوص کی تعویل کرتے کرتے اپنے باطن مقاصد حاصل کر لیتے ہیں، اور حقیقت میں دیکھے تو یہی کچھ ہوا ہے، یہی کچھ ہو بھی رہا ہے. اور جب کوئی عالم کسی ایسے شخص سے تحذیر کرتا ہے کہ اس کی کتابیں مت پڑھو تو لوگوں بعض لوگوں کی آنکھیں نکلنے کو آتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں منع کیا جا رہا ہے، خیر سے لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے، لوگ علم حاصل نہ کریں تو پھر کیا کریں. بھائی علم حاصل کرنے سے کسی نے منع کیا ہے؟ باطل علم حاصل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. آج یہی وجہ ہے کہ بہت سارے ایسے عوام نہیں کہوں گا طلاب علم میں کہوں گا، جو عقید و منہج مسائل میں ابھی تک کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی ابھی حاصل نہیں کر سکے، ابھی بہت ساری مسائل میں ابہام ہے، پریشان ہے، حیران ہے. وجہ کیا ہے کہ تأصیل درست نہیں ہے ان کی. عقیدہ کتابیں تو پڑھی ہیں لیکن کس سے پڑھنی ہے یہ پتہ نہیں ہے. کوئی کتاب بھی پڑھنی ہے کسی سے بھی پڑھ لینی ہے، تفسیر پڑھنی ہے کوئی بھی پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی تفسیر ہے، کس کی تفسیر ہے اس کی ضرورت نہیں ہے جاننے کی، بھی اللہ کے کلام ہی تو ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اخوان المسلمین کا جو باطل منہج ہے یہ کیسے پھیلا ہے. تفسیر فضا قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں نے کہا اللہ کے کلام ہے تفسیر کیا فرق پڑتا ہے. مدنی کے مساجد مجھے یاد ہے، سے 20 سال پہلے بھی مجھے یاد ہے، اس سے پہلے بھی موجود تھی مساجد میں، سارے والیوم موجود تھے اور لوگ پڑھتے بھی تھے. 30 سال کے بعد اب کیا پھل کھا رہے ہیں؟ یہ تکفیر کہاں سے آیا ہے؟ اور جب علماء نے اس کی مذمت کی ہے اور دلائل کی روشنی میں غلطیوں کو واضح طور پہ بیان کیا ہے، سامنے رکھا ہے، الحمدللہ حق سمجھنے والوں نے حق کو سمجھا ہے اور حق کے سامنے سر جھکا دیا ہے، مان لیا کہ واقعی یہاں پہ غلطی ہوئی اور یہ منہج جو ہے تکفیر کا اس کی بنیاد یہاں سے نکلی ہے، اور واقعی جو دروس و تدریس کا جو نظام ہے اور جو سسٹم ہے اسے درست کرنا ہے. کوئی بھی کتاب نہیں پڑھنی اور کسی کی کتاب بھی نہیں پڑھنی اور کسی کی شرح بھی نہیں سننی. اور بہت سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے، حق کے سامنے سر اٹھایا ہے اور کہا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، خیر سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اللہ کی پاک کلام کی تفسیر سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، یہ سلیبس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کے کہنے پر نئی نئی کتابیں اپنے سلیبس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، سیکولرزم اس عظیم ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری تہمتیں لگیں. لیکن الحمدللہ جو حق ہے وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور باطل ہمیشہ مغلوب ہی رہتا ہے. الغرض، تو پہلا مقدمہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ تکفیر ہے. اہمیت اس کا تعلق ایمانیات سے ہے، کفر ایمان کے ضد ہے، جتنی ایمان کی اہمیت اتنی مسئلہ تکفیر کی اہمیت ہے. خطرہ ہم سب دیکھ چکے ہیں، ہر زمانے میں ہر دور میں خوارج نے تکفیر کی ہے، پھر مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے، اور دور حاضر میں اس وقت جو سب سے بڑا فتنہ موجود ہے شرک کے بعد وہ ہے فتنہ تکفیر اور تفجیر، مسلمانوں کو قتل عام کے فتنہ. تو یہ خطرہ بھی بالکل واضح ہو گیا. دوسرا مقدمہ شیخ صاحب نے مؤلف کی مختصر سی بایوگرافی بیان کی ہے، التعریف بالمؤلف باختصار. مؤلف کون ہے؟ هو الامام عبد اللطیف، ایک لام زیادہ کر لیں، نسخے میں شاید پرنٹنگ میں مسٹیک ہوئی، عبد اللطیف الف لام لام ہے. امام عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التمیمی النجدی، یہ کا نسب ہے، سن 1225 ہجری میں پیدا ہوئے اور درعیہ میں، اور درعیہ سے پھر ان کو نکالا گیا اور مصر کی طرف بھیجا گیا سن 1225 میں ہجری میں پیدائش ہوئی درعیہ میں، اور پھر آل الشیخ کے خاندان کے جو باقی لوگ موجود تھے اور آل سعود کے خاندان کے جو باقی لوگ موجود تھے ان سب کو مصر کی طرف جبراً روانہ کیا گیا۔ اس وقت شیخ صاحب کی عمر 8 سال کی تھی اور تقریباً 30 سال مصر میں جلا وطن رہے۔ ابراہیم بن محمد علی باشا کے دور اقتدار میں، جو مصر کے بادشاہ کا بیٹا تھا، محمد علی باشا کا بیٹا تھا، اس ظالم نے ان کو جلا وطن کیا اور مصر میں 30 سال تک تقریباً یہ خاندان وہاں پہ رہا۔ اور محمد علی باشا اور اس کا بیٹا ابراہیم بن محمد علی باشا جو ہے، ان کو عثمانی خلافت یا عثمانی خلافت کی طرف سے، عثمانی خلافت کی طرف سے یہ مصر کے والی تھے، ذمہ دار تھے۔ اور اسی کو عثمانی خلیفہ نے سعودی عرب کی طرف بھیجا، اور جو پہلے سعودی حکومت تھی اس کو ختم کیا سن 1819 میں۔ پھر یہی محمد علی باشا اس کا بیٹا جو ہے عثمانی حکومت کے ماتحت جو زمین شام میں تھی، لالچ میں آ کر اس پہ خود قابض ہونا چاہا اور ترکیوں کے ساتھ جنگ ہوئی سن 1839 میں، اور یہ خود حکومت سے الگ ہو گیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ خلافہ عثمانیہ کو توڑنے میں سعودی عرب کا بڑا ہاتھ ہے اور آل سعود کا بڑا ہاتھ ہے، جب خود خلافت اس وقت ٹوٹ چکی تھی اور دراڑیں پڑ چکی تھی، اور ان کے اپنے گورنر جو تھے، ذمہ دار تھے، وہ خود ان کو ان کے ذمہ پر خود قابض ہو کر الگ ہو رہے تھے، تو پھر آل سعود کے کیا قصور ہے۔ اور جس خلافت کی وجہ سے، آپ یہ بھی حقیقت جان لیں، خلافہ عثمانیہ کے تعلق سے ایک یہ بنیادی بات بھی جان لیں کہ تصوف جو دنیا میں پھیلا ہے، جو قبر پرستی پھیلی ہے، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار خلافہ عثمانیہ ہے، جس کا آخری دور جو گزرا ہے بڑا خوفناک دور تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب تھا کہ اسلامی خلافت کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی تھی اور اس خلافت پر غضب تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ پوری دنیا میں قبر پرستی لوگوں نے عام کر دی تھی، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ جیسے پاک شہروں میں بھی، البقیع قبرستان میں بھی اگر آپ نے پرانی تصویریں دیکھی ہیں، وہاں پر بھی قبے بنے ہوئے تھے، وہاں پر بھی چھوٹے چھوٹے مزارات قائم تھے، شرک عام تھا، قبر پرستی عام تھی۔ محمد الفاتح کا نام سب نے سنا ہے تاریخ میں، یہ وہ شخص ہے جس نے قسطنطنیہ کا فتح کیا، استنبول کا فتح کیا۔ لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیرو ہے، لیکن اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ آج سیدنا ابو ایوب الانصار رضی اللہ عنہ کی قبر پر جو مزار ہے، اس شخص نے تعمیر کروایا تھا۔ سیدنا ابو ایوب الانصار رضی اللہ عنہ، معروف صحابی، 70 سال کی عمر میں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی اور کلمہ کی سربلندی کے لیے مدینہ سے نکلتے ہیں اور یورپ کی طرف رخ کرتے ہیں، قسطنطنیہ تک پہنچتے ہیں اور محاصرہ کرتے ہیں، اور اس محاصرے میں فتح تو نہ ہو سکی قسطنطنیہ کی، لیکن سیدنا ابی رضی اللہ عنہ نے یہ حکم دیا کہ مجھے جتنے بھی آگے لے جا سکتے ہو مجھے وہاں پر، اگر میں مر جاؤں تو مجھے وہاں پر دفن کرنا. سبحان اللہ، سیدنا ابی الانصار رضی اللہ عنہ کی شہادت وہیں پر ہوئی اور ان کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے. محمد الفاتح نے جب قسطنطنیہ کو فتح کیا اپنے زمانے میں، تو اس عظیم صحابی کی قبر پر مزار بھی اس نے تعمیر کروایا. میں اس بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ خلافہ عثمانیہ کے زمانے میں شرک جیسا جرم اور سب سے بڑا ظلم امت میں کیسے پھیلا. اور ایک طرف تو فتوحات اسلامی اپنی جگہ پر تھیں، لیکن مسلمان اس زمانے میں زمین پر قاضب ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کو دیکھ کیا رہے تھے. تو یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ کسی کافر ملک کو فتح کر لیں اور اس کافر ملک کی جو تعلیمات ہیں وہ شرک و بدعات کی تعلیمات پھیلا دیں. یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ ہی کا ہوگا، اس زمین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نام تو اسلام کا ہو اور مسلمان کا نام بھی مسلمانوں کے نام، لوگوں کے نام بھی مسلمانوں کے نام ہو، لیکن دین کا نام و نشان مشکل سے کہیں ملتا ہے. توحید اور سنت نایاب نظر آتی ہے، ہر طرف سے شرک بدعات اور خرافات عام نظر آتے ہیں. ایسی امت میں کیا خیر ہوگا؟ الغرض، تو انہوں نے ان کو جلا وطن کیا. 30 سال تک آل سعود اور آل شیخ خاندان جو ہے وہ جلا وطن رہے، اور پھر جب دوسری سعودی حکومت کا قیام ہوا واپس ریاض کی طرف چلے گئے، اور وہاں سے امام فیصل بن ترکی رحمہ اللہ نے شیخ عبد اللطیف عبد الرحمن آل شیخ رحمہ اللہ کو احساء کی طرف بھیجا وہاں پر لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. الغرض، شیخ صاحب کی وفات سن 1293 ہجری میں ہوئی، 1293 میں. تیسرا مقدمہ شیخ صاحب نے جو بیان کیا ہے اس کتاب کی مختصر سے شرح کرتے ہوئے، کہ اس رسالے کی تصنیف کی وجہ کیا ہے. امام عبد اللطیف آل شیخ رحمہ اللہ نے اس رسالہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی تصنیف کیوں کی ہے، تالیف کیوں کی ہے، کیا سبب تھا؟ تو شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ دو ایسے شخص احساء میں موجود تھے جو مسلمانوں کی تکفیر کیا کرتے تھے الولاء والبراء کے مسئلے میں. الولاء والبراء اور کفر بالطاغوت کے مسئلے پر مسلمانوں پر کفر کا فتویٰ لگایا کرتے تھے، تکفیر کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ دونوں کہ یہ تکفیر جو ہے ہم نے امام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھی ہے. وہ تکفیر کیا کرتے تھے ان مسائل میں لوگوں کی، اور یہ جو لوگ احساء میں دو لوگ جن کا ذکر شیخ صاحب کر رہے ہیں، ان کے اعتراض یہ تھا کہ امام فیصل بن ترکی آل سعود رحمہ اللہ کے سفارتی تعلقات تھے کافروں کے ساتھ، الافرنج یعنی برٹن امریکہ وغیرہ، ان کے ساتھ ان کے سفارتی تعلقات تھے، دوستانہ تعلقات تھے، ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ کافروں کے ساتھ تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ امام صاحب کافر ہو گئے ہیں اور جو ان کی تکفیر نہیں کرتے وہ بھی کافر ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان دو لوگوں نے احسا میں مسلمانوں پر کفر فتوی لگانا شروع کیے، اور جب انہوں نے اس تکفیر کی نسبت شیخ الاسلام محمد احباب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی تو پھر ان کے پوتوں میں سے امام عبداللطیف آل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اس رسالے کی تصنیف کرتے ہوئے۔ تو اصل یہ رسالہ جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو تکفیر کیا کرتے ہیں مسلمانوں کی، جیسے کہ آج کل کے دور کے خوارج جو ہیں، وہ ہر دور میں خوارج کا یہی طریقہ رہا ہے کہ علم ان کے پاس ہوتا نہیں ہے، حدثاء الاسنان، سفہاء الاحلام، کم سن، بے عقل، بے وقوف، احمق لوگ ہیں جو جوش و جذبات سے تو کام لیتے ہیں، نہ علم کی بات کرتے ہیں، نہ عقل مندی، نہ حکمت کی بات کرتے ہیں۔ الغرض تو پھر شیخ صاحب نے اس رسالہ کو لکھا، یہ ان کے لیے بھی تھا اور ہر اس شخص کے لیے جو تکفیر کرتا ہے بغیر اصول و ضوابط کے، خصوصی طور پر اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے جو اس مسئلے کو جاننا چاہتا ہے، طلاب علم میں سے یا ان کے علاوہ عوام الناس میں سے، کیونکہ یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں اب اتنے عام ہو چکا ہے کہ ہر خاص و عام کو یہ مسائل آنے چاہیے، کیونکہ جو عام مجالس ہوتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، شادی بیاہ کے مجالس ہوں یا عام گیدرنگز ہوں جہاں پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب تو مختصر ملاقات میں بھی اگر کوئی بات نہ ہو تو پھر یہی باتیں چڑھ جاتی ہیں، ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں، مسلمان کئی ملک ڈوب چکے ہیں، کافروں کے ہاتھ میں ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے، تماشا دیکھ رہے ہیں، دوستیں لگائی ہوئی کافروں کے ساتھ، ان کے اپنے کرسیوں کی فکر ہے، مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، کہاں گئی غیرت، کہاں گئی عزت مسلمانوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر یہی جوان انہی مجالس میں پہلے خبرنامہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ پھر مفتی بھی بن جاتے ہیں، فتوی بھی لگا دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر جو اس جذبات میں آ کے نہ عالم سے بچتا ہے، نہ حاکم بچتا ہے، اور نہ ہی عام مسلمان بچتا ہے۔ تو ان مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ رسالہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی ہے، بہت سارے اور رسائل و کتابوں کے ساتھ میں، یعنی کہ ایک ہی کتاب کافی ہے، اس سے پہلے بھی ہم کئی مرتبہ اس پر بات کر چکے ہیں الحمدللہ، اور کئی علماء نے بات کی بھی اور کر بھی رہے ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کتاب میں سے کافی اہم باتیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آج کے درس میں اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ اس رسالے کے اس مقدمے جو اہم مسائل ہیں، کیونکہ شیخ صاحب نے جب اس رسالے کی تصنیف کی تو پہلے مقدمہ لکھا ہے، تو اس مقدمے میں تقریباً جو میں نے جمع کیے تقریباً 10 مسئلے ہیں۔ مقدمہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں الگ بات ہے، لیکن جو 10 مسئلے مقدمے میں ہیں، جیسے میں نے کہا ہم یہ نوٹس پڑھیں گے، کیونکہ میرا طریقہ یہ رہے گا کتاب ہم رکھیں گے ضرورت کے لیے، یہ کتاب اصل جو نوٹس تیار کیے گئے ہیں ہم یہ نوٹس پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے درس میں یہ 10 مسئلے جو شیخ صاحب نے، شیخ عبداللطیف آل شیخ رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے میں مسئلے بیان کیے ہیں، وہ کون سے 10 مسئلے ہیں، ان کے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔